الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، احادیث طیبہ کی روشنی میں انسان جو خواب دیکھتا ہے ان کی تین قسمیں ہیں، ایک نفسانی خواب، دوسرے شیطانی خواب، چوتھے رحمانی خواب. نیند کی حالت میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کی یہ تین قسمیں ہیں. نفسانی خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کی طرف سے خواب میں نظر آتے ہیں. انسان جو کچھ بیداری کی حالت میں دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، وہی باتیں اس کو خواب میں نظر آ جاتی ہیں. انسان کا ذہن ان کو ایک شکل میں، ایک صورت میں، ایک واقعے کے انداز میں اس کو دکھا دیتا ہے. ایسے خواب نفسانی کہلاتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ بالکل بے حقیقت ہے اور بالکل بے اصل ہے. جیسے بیداری میں بہت سی چیزیں آدمی دیکھتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بہت سی باتیں ایسے کرتا ہے جو بالکل بیکار ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ایسے سنتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہی چیزیں اگر خواب میں نظر آ جائیں تو خواب میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور ان کی کوئی حقیقت نہیں، بے حقیقت ہیں، بے اثر ہیں. اور دوسری قسم خواب کی وہ جو شیطانی ہوتی، شیطانی خواب وہ کہلاتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کو دکھائے جاتے ہیں. انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے اور بعض باتیں وہ بھی دکھلا دیتا ہے، جس میں بعض مرتبہ ڈراؤنا خواب بھی نظر آتا ہے اور بعض مرتبہ شہوانی خواب بھی نظر آتا ہے. تو شہوانی خواب ہوں یا ڈراؤنے خواب ہوں، بعض مرتبہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور شیطان یہ خواب دکھلاتا ہے، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. البتہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو احادیث طیبہ میں ایسے خوابوں کے سلسلے میں چند آداب بتلائے ہیں جن پر دیکھنے والے کو عمل کرنا چاہیے. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ایسا خواب نظر آئے اور بیدار ہو تو اللہ تعالی سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے، اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے کہ اللہ اس خواب سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اس خواب کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگے کہ اس خواب میں جو برائی مجھ کو دکھائی گئی ہے یا ڈرا دھمکایا گیا ہے، خوف مجھ کو دلایا گیا ہے، اس کی بھی یا اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے. تیسرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھو تھو کر دے، تین مرتبہ اپنے بائیں طرف تھو تھو کر دے. اور پانچواں یہ ہے کہ اگر مکرو وقت نہ ہو تو آنکھ کھلتے ہی وضو کر کے کم از کم دو رکعت نفل پڑے. اور چھٹا ادب یہ ہے کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے. تو حدیث میں لئی یضرہ، یہ ڈراؤنا خواب، یہ خوفناک خواب دیکھنے والے کو ہرگز نقصان نہیں دے گا. تو یہ آداب ہیں ڈراؤنا خواب دیکھنے. تو کیسے خوفناک سے خوفناک خواب دیکھ لے اور کیسے ڈراؤنا خواب دیکھ لے، اگر یہ ان آداب پر عمل کرے گا اس کو ذرا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کس کو زیادہ ہی ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں تو دو باتوں کی پابندی کر لے، ایک تو سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے اور چاروں کل تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے. اچھا ہوگا کہ آیت الکرسی بھی تین دفعہ پڑھ لے. اس کا طریقہ یہ کہ پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر ایک ایک مرتبہ چاروں کل پڑھے اور کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرے اور پھر سامنے کے حصے سے پھیرتا ہوا نیچے لے جائے، پھر دائیں طرف ہاتھ پھیرے، پھر بائیں طرف ہاتھ پھیرے، پھر پیچھے کی طرف ہاتھ پھیرے، جہاں تک ہاتھ جائیں آسانی سے وہاں تک ہاتھ پھیر لے. یہ ایک دم ہو گیا. اس طرح تین مرتبہ دم کرے اور سو جائے. اسی طرح فجر کے بعد بھی اس طرح تین دم کرے. تو رات کو کرے گا تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، صبح کرے گا شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اور مزید بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، چاروں کل اور آیت الکرسی ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، بس انشاءاللہ تعالی ہر ایذا دینے والی چیز سے محفوظ رہے گا، نظر سے بھی محفوظ رہے گا، شیاطین سے محفوظ رہے گا، جنات کی تکلیف دینے سے محفوظ رہے گا، نیند میں ڈرنے سے محفوظ رہے گا، ڈراؤنے خواب نظر آنے سے محفوظ ہو جائے گا، سحر و آسیب کے اثرات بھی انشاءاللہ تعالی ظاہر ہو جائیں گے. یہ مسنون عمل ہے، نہایت آسان ہے، بہت ہی مفید ہے. بہرحال تو شیطانی خواب جو ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور وہ جھوٹے خواب ہوتے ہیں، بے حقیقت ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کسی کو نہیں ہونی چاہیے. تیسرے ہوتے ہیں رحمانی خواب. رحمانی خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں. وہ سچے ہوتے ہیں. مومن کے حق میں خوشخبری اور موجب بشارت ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے. اور ایسے خوابوں کو حدیث شریف میں نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ بتایا گیا ہے. سچے خواب جو ہیں نبوت کے 46واں حصہ ہے, نبوت کے 46واں حصہ ہے. اور وہ اس طرح کے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر پر آپ کو نبوت ملی, اور 23 سال اس کے بعد آپ دنیا میں زندہ رہے. 23 سال میں ششمائے 46 ہیں, 6 ماہ 46 ہیں. تو جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی تو پہلی ششمائی میں پہلے 6 مہینے میں آپ کو سچے اچھے خواب نظر آتے. 6 مہینے کے بعد پھر باقاعدہ وحی کا نازل ہونا شروع ہو گیا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب اور سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اب نبوت تو ختم ہو گئی, سچے خواب اب بھی باقی ہیں جو آپ کی امتیوں کو قیامت تک نظر آتے رہیں گے. اور سچے خواب کا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو, یعنی اس میں کوئی ہدایت ہو, اس میں کوئی تعلیم ہو, کوئی تلقین ہو, اور وہ شرح کے مطابق ہو تو معتبر ہے. اور اگر خواب میں کوئی خلاف شرح بات کہی گئی ہے تو پھر وہ معتبر نہیں, اور یہ سمجھ جائے کہ دیکھنے والے نے غلط سمجھا. جیسے ایک خواب میں کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ شراب پیو. اب حضور کو خواب میں دیکھنا تو برحق ہے, جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا, اور آپ جو کچھ فرمائیں وہ بھی اپنی جگہ برحق ہے. لیکن یہاں اس نے سنا کہ آپ فرما رہے شراب پی, شراب پینا تو حرام ہے. تو بیدار ہونے کے بعد یہ علماء کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آج میں نے ایسا خواب دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا, تو بڑے حیران رہ گئے کہ حضور کیسے فرما سکتے ہیں شراب پیو. تو آخر علماء نے فرمایا کہ بھئی خواب سچا, حضور کی زیارت بھی سچی, اور حضور کا فرمان تھا شراب مت پی, یہ سمجھا کہ یہ شراب پی فرمایا ہے. اس نے سنا کہ اشرف, فرمایا تھا لا تشرف, آپ نے فرمایا شراب مت پی, اس کو غلط فہمی ہو گئی, اس سے سننے میں غلطی ہو گئی کہ آپ نے تو فرمایا تھا شراب نہ پیو, اس نے سنا پیو. لہٰذا یہ کہا جائے کہ دیکھنے والے کی غلطی, تو سننے والے کی غلطی ہے, حضور کا ارشاد اپنی جگہ درست اور بجائے. تو سچے خواب کا یہ درجہ ہے. ایک اور بات سچے خواب کے بارے میں یہ ہے کہ اچھے عمدہ پیارے پیارے خواب دیکھنے سے آدمی کا اللہ تعالیٰ کے کوئی درجہ نہیں بڑھتا, اور برے برے گندے گندے خواب دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کے کوئی درجہ کم نہیں ہوتا. اچھے خواب دیکھنے سے آدمی اچھا نہیں ہوتا, برے خواب دیکھنے سے آدمی برا نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ بندے کا اپنا عمل نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دکھایا جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, بندے کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. کسی آدمی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اچھا خواب دیکھ لے یا اپنے اختیار سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے, بندے کے اختیار میں نہیں. اگر کچھ کاروائی کرے گا بھی تو وہ جھوٹی ہوگی. لہٰذا یہ تو عمل اللہ تعالیٰ کا ہے, اور جو عمل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے بندے کو اس پہ اجر نہیں ملتا. جیسے کرامت ہے, کرامت وہ ہوتی ہے جو عقل کے خلاف کوئی عجیب و غریب بات کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے, اسے کرامت کہتے ہیں. اور عجیب عجیب کرامتیں بزرگوں سے منقول ہیں. وہ کرامت اس بزرگ کے ولی ہونے کی علامت ہے, لیکن اس کرامت کی وجہ سے ان بزرگ کا کوئی درجہ اللہ تعالیٰ کے نہیں بڑھتا, کیوں کرامت بھی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, ان بزرگ کا اپنا عمل نہیں. آدمی کا درجہ بڑھتا ہے آدمی کے اپنے عمل سے. جتنا کوئی نیک عمل کرے گا چاہے سبحان اللہ کہے اس سے درجہ بڑھ جائے, اور 10 خواب دیکھ لیں ایک بھی درجہ نہیں بڑھے گا. اس لیے کوئی اچھے خواب دیکھ کر کے اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے, اور برے خواب سمجھ کر کے اپنے آپ کو مردود نہ سمجھے. ہر دو صورت میں اپنے بیداری کی حالت کو دیکھے کہ بیداری کی حالت اس کی کیسی ہے. آیا دینداری کی حالت ہے, شریعت کی پاسداری کی حالت ہے, سنت کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے یا خلاف شرع گزر رہی ہے. اگر وہ بیداری کی حالت میں نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, تو چاہے روزانہ اپنے آپ کو دوزخ میں دیکھیں وہ جنت ہی ہے انشاءاللہ. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو بیداری کی حالت میں نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ حج کرتا ہے, نہ زکات دیتا ہے, رات دن ٹی وی دیکھتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, گانے گاتا ہے, ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہے, روزانہ اپنے آپ کو جنت میں دیکھتا ہے, اور روزانہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, اور حضور کے روضہ اقدس پر جا کے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے, بیت المقدس میں اپنے آپ کو حاضر پاتا ہے, تو ان اچھے اچھے خوابوں کی وجہ سے وہ ولی نہیں ہوگا, متقی نہیں ہوگا, پرہیزگار نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے اسے کوئی درجہ نہیں پڑے گا. بیداری کی حالت میں اس کی گرفت ہوگی, پکڑ ہوگی, کیونکہ خلاف شرع زندگی گزارا. یہ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ بعض لوگوں کو خوابوں کا بڑا چسکا ہوتا ہے, خاص طور سے عورتوں میں بڑا اس کا چسکا پایا جاتا ہے, بڑی دلچسپی پایا جاتا ہے, ذرا سا کچھ دیکھنے اور فکر میں پڑتے ہیں کیا معلوم نہیں کیا ملنے والا ہے, ہم کیا ہوگا, اور تعبیر کی فکر میں پڑ جاتے ہیں. ارے بھائی ہمارے خواب افضل تو سچے کہاں ہوتے ہیں, ہمارے تو زیادہ تر خواب نفسانی شیطانی ہوتے ہیں. وہ ہمارے دن کے حالات اور واقعات اور باتیں جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں بولتے ہیں چالتے ہیں وہی ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں, ان کی رکے حیثیت ہی نہیں. اس لیے تھانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں اگر کوئی اپنا خواب لکھتا تو اکثر حضرت اس کے جواب میں ایک شعر لکھ دیا کرتے تھے, وہ شعر یہ تھا کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویا, نہ میں رات ہوں نہ رات کا پوجنے والا ہوں کہ خواب کی باتیں کروں, جو خدا میں آفتاب ہم آفتاب گویا, میں تو سورج کا غلام ہوں بیداری کی باتیں کرتا ہوں. یعنی بیداری کی باتیں کرتا ہوں کہ میری بیداری کی حالت شرع کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں تو ہونی چاہیے, اگر ہو تو اور زیادہ ہونی چاہیے, اس میں استحکام آنا چاہیے, تو میں تو بیداری کی حالت کی باتیں کرتا ہوں, میں تو غلام آفتاب ہوں آفتاب کی باتیں کرتا ہوں. بعض لوگوں میں خاص طور سے عورتوں میں بہت خواب کی تعبیر کے بڑا فکر بڑی فکر ہوتی ہے, میں اس فکر کو چھوڑنا چاہیے, اس لیے کہ زیادہ تر ہمارے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے. اگر کوئی سچا خواب دیکھ رہے تو پھر تعبیر دینے والے ان کا ہے, صحیح تعبیر دینے والے بہت کم لوگ ہیں, اور بعض لوگ تعبیر الرویا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر الرویا لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس میں تعبیر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے ہمارے خواب کی تعبیر پوری نہیں ہو سکتی. تو ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات کے مطابق خواب ہوتا ہے, اور اس کے مطابق اس کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی اچھا معبر مل جائے جو عقل مند بھی ہو اور اس کا خیر خواہ بھی ہو اور اس کو اپنے خواب کی تعبیر بیان کر کے تعبیر لے لیں تو کوئی حرج بھی نہیں، مگر زیادہ اسپیکر میں پڑھنا نہیں چاہیے. اور سچے خوابوں میں سے ایک خواب کی قسم وہ ہے جس میں دیکھنے والا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، تو ایسا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور جس کو بھی نصیب ہو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. جتنے بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. ایسی بعض مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور خواب میں جو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہیں ہوتی، تجلی کی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو آدمی دنیا میں نہ بیداری میں دیکھ سکتا ہے نہ خواب میں دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی زیارت تو جنت میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، ہر روز نصیب فرمائے. چنانچہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں 100 مرتبہ زیارت ہوئی. جب 99 مرتبہ ان کو زیارت ہو گئی تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مزید فضل فرمایا اور 100ویں مرتبہ بھی اپنی زیارت سے مالا مال فرما دیا تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھوں گا، اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کروں گا، اللہ کا فضل ہوگی. تو 100ویں مرتبہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، پروردگار عالم مجھے یہ بتائیے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو بندے کو سب سے زیادہ آپ کو قریب کرنے والا ہے، وہ عمل کون سا ہے جسے کرنے سے بندہ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو پھر امام صاحب نے ایک اور سوال کیا کہ بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کر قرآن شریف پڑھنا یا بغیر سمجھے قرآن شریف پڑھنا بھی بندے کو آگے قریب کرتا ہے، سمجھ کر پڑھنا قریب کرتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بھی خالی الفاظ پڑھنے سے بھی بندہ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک ہوتا ہے. تو باری تعالیٰ نے فرمایا بفہمن او بلا فہمن، چاہے کوئی سمجھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرے اور چاہے بغیر سمجھے خالی الفاظ کی تلاوت کرے، دونوں صورتوں میں قرآن شریف کی تلاوت کا عمل بندے کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے والا ہے. اللہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ چاہے قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں، یعنی معنی اور مفہوم سمجھ کر پڑھیں، اور چاہے خالی الفاظ پڑھیں بس صحیح پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل بندے کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب کرنے والا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اس سے افضل کوئی کلام نہیں ہو سکتا. تو جیسے خواب میں کبھی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے، ایسی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جو شخص خواب میں حضور کو دیکھے تو علماء نے فرمایا کہ اس نے حضور ہی کو دیکھا، کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ حضور کی شکل بنا کر کسی کے خواب میں آ جائے، شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے قدرت ہی نہیں دی. لہذا جو بھی خواب میں دیکھے گا حضور کو تو سمجھو اس نے حضور ہی کو دیکھا. اب حضور کو خواب میں دیکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح حضور کا حلیہ مبارک کتابوں میں لکھا ہے بعض مرتبہ تو دیکھنے والا اسی شکل میں حضور کو دیکھتا. آپ کا تو حلیہ مبارک پوری طریقے سے محفوظ ہے کہ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، ناک کیسی تھی، منہ کیسا تھا، ہونٹ کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھیں، پلکیں کیسی تھیں، بھویں کیسی تھیں، کان کیسے تھے، ایک ایک چیز محفوظ. آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، سینہ مبارک کیسے تھا، مہر نبوت کیسی تھی، پیر مبارک کیسے تھے، آپ کی چال کیسی تھی، چہرہ مہرہ کیسا تھا، ایک ایک چیز محفوظ. ناچیز ایک رسالہ ہے سیرت و صورت سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت، اس میں آپ کا حلیہ مبارک بھی درج کیا گیا ہے اور آپ کے اخلاق و شمائل بھی اس میں جمع کیے گئے ہیں، پڑھنے کا رسالہ ہے. کبھی تو جیسا لکھا ہے ویسے ہی آدمی کو زیارت ہوتی اور کبھی اس سے ہٹ کر زیارت ہوتی. آپ تو گورے رنگ کے تھے، کبھی کالے رنگ میں نظر آتے. آپ درمیانہ قد کے تھے، کبھی لمبے قد میں نظر آتے، کبھی چھوٹے قد میں نظر آتے. آپ کا جسم نہ بہت موٹا تھا نہ بہت پتلا تھا، کسی کو اس سے مختلف نظر آتا. تو ایسی صورت میں کیا سمجھا جائے؟ تو اس میں علماء کے دو رائے ہیں. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کتابوں میں لکھا ہے ویسا دیکھے تو اس نے حضور کو دیکھا، اگر ویسا حضور کو نہ دیکھا تو اس نے حضور کو نہیں دیکھا. لیکن دوسری رائے یہ جو کہ راجے ہے اور قوی ہے کہ جس شکل میں بھی حضور نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا. یہاں ایک قصہ مجھے ایک عاشق رسول کا یاد آ گیا، بھائی وہ بعد میں سناؤں گا. آج میں آئندہ سے انشاءاللہ یاد رہا تو آئندہ سناؤں گا انشاءاللہ. تو اس نے حضور ہی کی زیارت کی، جس شکل میں بھی دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا. لیکن یہ جو رنگ مختلف دیکھا اور آپ کا جمال جہاں کو اس نے دوسرے انداز میں دیکھا ہے، یہ دراصل اپنے اعمال کا عکس دیکھا. آپ کی ذات اقدس ایسی جیسے کہ شفاف آئینہ، شفاف شیشے کے اندر اگر آدمی اپنی شکل دیکھے گا تو جیسی شکل ہوگی ویسی نظر آئے گا. کالا ہوگا تو کالا، گورا ہوگا تو گورا، چھوٹا ہوگا تو چھوٹا، موٹا ہوگا تو موٹا. تو آپ کی ذات اقدس بھی مثل آئینے کے ہے، جب آپ کا امتی آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کے چہرے انور میں اس کو اپنے اعمال کا عکس نظر آتا ہے. جو سنت کے مطابق ہوگا تو وہ حضور کا چہرہ انور بھی سنت کے مطابق ہی ہے، جس کی زندگی سنت سے ہٹی بھی ہوگی وہ حضور کو دوسری شکل میں دیکھے. جیسا کوئی دوسری شکل میں دیکھے تو اپنے اعمال کی طرف توجہ دے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے. ان سچے خوابوں میں سے بہرحال یہ بھی ایک قسم. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پاکستان کے موجودہ حالات کے سلسلے میں معتبر ذرائع سے اپنی مجلس میں ایک خواب ذکر فرمایا تھا، جی چاہتا تھا آپ کو بھی بیان کر دیا جائے اور ممکن ہے آپ کو معلوم بھی ہو گیا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور زیارت میں آپ نے فرمایا کہ پاکستان پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے یا آنے والا ہے. اور اس سلسلے میں پھر آپ نے فرمایا کہ والشمس وضحاها کثرت سے پڑھیں یا 75,000 مرتبہ پڑھیں. تو حضرت نے کئی دفعہ اس کو بیان فرمایا، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ بھئی حالات تو جیسے ہم سب کے سامنے روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے حالات بڑے نازک اور خطرناک ہیں اور کتنے ہزاروں لاکھوں 20-25 لاکھ آدمی اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. تو ایسی حالت میں ہمارا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہے، وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ نے یہ بظاہر عذاب سے کم نہیں، لہذا اس صورت میں ہم سب کو اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور مزید گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں تک ہو سکے مدد بھی کرنی چاہیے اور جس قدر ہو سکے تعاون کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ان تک امداد پہنچنے کے معتبر ذرائع بھی وجود میں آ چکے ہیں اور اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور شورہ وشن سے وضوحہ تک کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. بہتر تو ہوا کہ گھروں کے اندر اس کا ختم کیا جائے. مدرسوں میں بہت آسان ہے اور ہو رہا ہے الحمدللہ کہ مکتبوں کے اندر جہاں قرآن شریف ناظر اور حفظ پڑھایا جاتا ہے وہاں تو بآسانی 75,000 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. اور ایک ہی نشست میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھتے رہیں. اور ہم اور آپ بھی انفرادی طور پر اپنے معمولات میں وشم سے وضوحہ کی تلاوت شامل کر لیں، روزانہ مثلا 5 مرتبہ پڑھ لیں، کبھی نہ کبھی تو 75,000 ہو ہی جائے گا. تو جو پڑھے گا انشاءاللہ امید ہے کہ اس عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے پڑھیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق کی عمل. اللهم لك الحمد لا نفسي صلى الله عليه وسلم كما أصليت على نفسي. اللهم لك الحمد لا نفسي صلى الله عليه وسلم كما أصليت على نفسي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نعوذ بك من حور بعد القول ودعوة المكر. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد القول ودعوة المظلوم. يا الله هم سب کی مغفرت فرما. يا الله هم سب کی بخشش فرما. يا الله هم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. سارے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ کفار و مشرکین ان پر ہمارے ملک پر مسلط ہو گئے, ان کے شر سے نجات عطا فرما. یا اللہ ان کے اوپر ہم آپ کو مقرر کرتے ہیں. یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے اور ان کو ملیہ میٹ فرما. یا اللہ ان کو اپنے ارادوں میں ناکام فرما, ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے, ان کا اسلحہ انہیں پہ چلا دے. یا اللہ ان کے تدبیریں انہیں پہ الٹ دے, ان کو ہر طرح سے ہلاک فرما, تباہ فرما, برباد فرما, اور ان کے شر سے ہم کو ہمارے ملک کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما, ہر لمحہ عافیت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہم میں ہمارے متعلقین جتنے بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بے گھر ہو گئے, یا اللہ ان کے مرحومین کی, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بخشش فرما, درجے بلند فرما. اور جو موجود ہیں یا اللہ ہر جہت سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہر طرف سے ان کی مدد فرما, ان کی ساری تکلیفوں کو دور فرما, تمام ضروریات غیب سے انتظام فرما, اور جلد از جلد ان کو اپنے گھروں میں جا کر عافیت کے ساتھ رہنا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, مکمل دائمی امن قائم فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.